الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم دین کے راستے کے اوپر انسان کی ناکامی دین کا راستہ کیا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر بندہ اپنے پروردگار سے واصل ہوتا ہے اپنے پروردگار کے پاس پہنچتا ہے اسی کو صراط المستقیم بھی کہتے ہیں اسی کو اللہ کا راستہ بھی کہتے ہیں سبیل اللہ اسی کو رسول کا راستہ بھی کہتے ہیں تو اس راستے کے اوپر کوئی چلتا ہے تو اس کی ناکامی کی کہ وہ نہیں کامیاب ہو پا رہا اپنی منزل تک پہنچنے میں تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان میں سے دو بڑی وجوہات سب سے پہلی وجہ وہ ہوتی ہے اخلاص کی کمی جس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نیت کی خرابی کہ نیت صحیح نہیں جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں اور نیت چونکہ انسان کے دل کا فعل ہے تو اس وجہ سے دوسرے الفاظ میں اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دل کی خرابی یعنی اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے اس کا دل ہی خراب ہے دل کا فعل ہی خراب ہے کیوں خراب ہے بھائی اس لیے کہ دل ہی خراب ہے تو جس کی نیت خراب ہو تو وہ اس راستے کے اوپر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا لیکن ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان کی نیت صحیح ہوتی ہے اچھی نیت ہے واقعی منزل تک پہنچنا چاہتا ہے دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی وہ آگے بڑھ نہیں پا رہا منزل سے بہت دور ہے اور اس کا سفر طے نہیں ہو پا رہا حالانکہ اس کی نیت ہے کہ میں اپنے رب تک پہنچنا چاہتا ہوں رب سے واصل ہونا چاہتا ہوں تو اب کیوں نہیں آگے بڑھ پا رہا تو اس کی وجہ بنتی ہے کہ اس کو جو بتایا جا رہا ہے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول کے جو نائبین ہیں علماء اور مشائخ ہمارے دور میں تو وہ جو اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ایسے تم نے سفر طے کرنا ہے اس سفر کو طے کرنے کے لیے تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور اس سفر کے راستے میں یہ چیزیں رکاوٹیں ہیں تو یہ رکاوٹیں تمہیں سفر طے نہیں کرنے دے رہی اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ضرورتیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا میری ضروریات ہیں جو مجھے بتائی جا رہی ہیں میں ان ضروریات کو کیسے حاصل کروں نہیں بات سمجھ پا رہا اسی طریقے سے رکاوٹوں سے بچنا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ان رکاوٹوں کی ہلاکت کو یہ پہچان نہیں پا رہا سگنیفائی نہیں کر پا رہا کہ یہ کتنی بری چیزیں ہیں اس کو اس راستے پہ بڑھنے نہیں دے رہی تو اس چیز کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے عقل کی خرابی عقل کی خرابی کہ اس کی عقل کے اندر بات کیوں نہیں آ رہی سمجھ کیوں نہیں پا رہا یہ بات تو دو رکاوٹیں، پہلی رکاوٹ دل کی خرابی اور دوسری رکاوٹ عقل کی خرابی. بات نہیں سمجھ پا رہا. تو اس وجہ سے ہم میں سے بہت سے ہیں کہ جو کہ نیک صحبتوں میں آتے ہیں، دیندار بن جاتے ہیں، تو ہماری نیت صحیح ہوتی ہے، ہم واقعی اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کی پرانی باتوں کو چھوڑ کر کے کہیں آئے ہوتے ہیں، لیکن بس اس کے آگے مزید ہم نہیں بڑھ پا رہے ہوتے ہیں. وجہ یہی بنتی ہے کہ ہم بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی عقل کو استعمال صحیح انداز میں کر نہیں پا رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جو کہ ہمیں بتائی جا رہی ہیں، جو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم یہ کیسے کریں، جو نہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم ان سے کیسے بچیں، یا نہیں بچنا چاہتے، بس اہمیت بات کی نہیں آ رہی ہمارے دماغ میں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھی نیت ہونے کے باوجود ہمارا سفر رکا رہتا ہے، راستے کے اوپر ہم کھڑے رہتے ہیں، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے کی بجائے ہم پیچھے کی طرف موو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیچھے کی طرف موو کرنے سے ایک بہت بڑا احتمال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس راستے سے ہی ڈیریل ہو جائیں گے. جیسے ریل ہوتی ہے نا، ٹرین، اس کی پٹری ہوتی ہے، وہ پٹری کہیں سے شروع ہوتی ہے. ہمارے شہر کے اندر پاکستان ریلویز کی پٹری شروع ہوتی تھی، کیونکہ کراچی شہر بندرگاہ ہے، اب ریل کی پٹری بندرگاہ کے اندر سمندر میں تو جا نہیں سکتی، تو بندرگاہ سے تھوڑا سا ہٹا کر کے انہوں نے سٹی اسٹیشن بنایا تھا، وہاں سے ریل کی پٹری سٹارٹ ہوتی تھی. اب وہ ریل جو سٹارٹ ہوتی تھی وہ آل دا وے خیبر تک جاتی تھی، خیبر پختونخوا جس کو آج کہتے ہیں. تو اب اس ریل کے اوپر اگر کوئی پیچھے جانا شروع کر دے آگے جانے کے بجائے، اور پیچھے ہی جاتا رہے، تو ایک وقت آئے گا نا کہ وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں سے کہ یہ ریل سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ مزید پیچھے جائے گا تو یہ ڈی ریل ہو جائے گا، یعنی یہ ریل سے اتر ہی جائے گا، پٹری سے اتر ہی جائے گا. تو پیچھے جانا جو ہے یہ بالآخر انسان کو ڈی ریل کر دیتا ہے راستے سے. تو یہ جو ہمارے ان ارادوں کے اندر ناکامی ہوتی ہے کہ ہم نیک نیت ہونے کے باوجود ہم راستے میں کھڑے ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ جو اس زمانے کے اندر بن رہی ہے، وہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مشائخ کی بات جو ہمیں صحبت کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی صحبت صحیح کرو، نیک صحبتوں کو لازم پکڑو اور پکڑ کر کے رہو، کونوا مع الصادقین، ہم اس بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ بات مشائخ تو ہمیں صرف بتا رہے ہوتے ہیں، اصل میں تو یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں ہمیں لگا رہے، وہ تو صرف بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اللہ نے قرآن کے اندر تمہیں جو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور ساتھ ساتھ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہیں اپنی بری صحبتوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان صحبتوں کو چھوڑے بغیر بھی تم آگے نہیں بڑھ سکتے، نیک صحبتیں اختیار کر بھی لوگے تو ان صحبتوں میں بھی تم پکے نہیں ہو سکو گے، ان سے فائدہ نہیں حاصل کر سکو گے جب تک تم اپنی پرانی صحبتوں کو ترک نہیں کرو گے. دیکھیں یہ بات بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم ان کے باوجود آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا. این خیالست و محالست و جنون، یہ محال ہے خیال، اور ایسا سوچنا یہ تو جنون ہے، پاگل پن ہے یہ، کہ میں بری صحبتوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ہی اللہ کے راستے پہ آگے بڑھ جاؤں گا. تو یہ دو میجر وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم نیک صحبتوں کو چھوڑنا، ہم بری صحبتوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اس کی وجوہات ہماری یقیناً کچھ ہوتی ہیں، کہ ہمیں ان صحبتوں سے کوئی نفع مل رہا ہوتا ہے، دنیاوی نفع مل رہا ہوتا ہے. ہماری جیسے کہتے ہیں نا گوٹ پھنسی ہوئی ہوتی ہے کچھ جگہوں کے اوپر، تو اس گوٹ کی ہماری زندگی میں ہماری نظر میں اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. جیسے کہ دنیا والے کہتے ہیں نا کہ تم لوگوں سے بنا کے رکھو تاکہ جب تمہیں مسئلہ پڑے گا، مصیبت پڑے گی، تو یہ لوگ تمہارے کام آئیں گے. اب وہ جیسا بھی ہو، ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے کہ جی آرمی والوں سے بنا کے رکھو، یا ڈپٹی کمشنر صاحب ان کا کارڈ تمہارے والٹ کے اندر ہوگا تو جہاں پولیس والے پکڑیں گے تم کارڈ دکھا دینا کہ جی یہ میرے فلانے رشتے دار ہیں، اور وہ پولیس والا تھر تھر کانپنا شروع کر دے گا، وہ تمہیں جانے دے گا. تو ایسے کمشنر صاحب ٹائپ کے لوگوں سے، گورنمنٹ سروینٹ سے یا پولیس والوں سے بنا کے رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے، وقت پڑنے پر کام آئیں گے. تو اس وجہ سے نا ہم ان دوستیوں کو بنا کے رکھتے ہیں، استوار کر کے رکھتے ہیں. یہ ہماری اغراض ہوتی ہیں، اور ہم ان اغراض کو انسانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں. حالانکہ دین کے رستے پر آئے تھے تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان اغراض کو اللہ تعالی سے پورا کرواتے، لیکن اللہ تعالی کی طرف نظر اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، بشاید کہ یاد دلانے سمجھانے کے باوجود. تو ہم نے اپنے اس طریقے کی دوستیاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں اس امید پر کہ کسی وقت وہ ہمارے کام آئیں گے، یا اور ہماری محبتیں ہوتی ہیں ان کو نہیں چھوڑے ہوتے. تو اس وجہ سے ہم بھی نیک بن نہیں پا رہے ہوتے. جیسا بننا اللہ تعالی ہمیں چاہتے ہیں بنانا، ویسے نہیں بن پا رہے ہوتے. اپنے خام خیال کے اندر تو بہت کچھ بنے ہوئے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہیں بن پا رہے ہوتے. اور یہی غلطی جو ہے وہ ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اولاد کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائے، نیکی کے راستے کے اوپر آگے بڑھ جائے، لیکن انہی اغراض کی وجہ سے کہ جو کہ ہم نے گولز اپنے اولاد کے لیے بھی سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنے طور پر، ہم ان اولادوں کی بھی دوستیاں بنوا رہے ہوتے ہیں ان بری مجلسوں کے اندر، بری محفلوں کے اندر. اور ساتھ ساتھ ہم یہ توقع ان سے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت نیک بن جائیں گے اور برائی چھوڑ دیں گے، برائی نہیں کریں گے. مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادوں کے اچھے نمبر آئیں، اسکول کے اندر گریڈز اچھے آ جائیں، تو اب اس گریڈز کی وجہ سے ہم ان کو ٹیوشن سینٹر بھیجتے ہیں. اب ٹیوشن سینٹر کے اندر جس قسم کے لوگ آتے ہیں، لڑکے بھی آتے ہیں، لڑکیاں بھی آتی ہیں، حتیٰ کہ وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں انتہائی اکثر اوقات، ہمیشہ بے شک نہیں، لیکن زیادہ تر دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور فسق و فجور کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. وہاں نہ تو پردے کا کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ شریعت سنت کی کسی قسم کی پابندی ہوتی ہے، حتیٰ کہ الفاظ بھی بہت ہی برے قسم کے استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں، زبان بھی بہت ہی گھٹیا قسم کی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے، گالیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، فحش کلام بھی چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر ہم اپنی اولاد کو بھیج رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں سے بالکل نیک بن کر کے واپس آئے. جیسے گھر کے اندر ہم نے کوشش کری ہوئی ہے، وہاں پر بھی وہ اس کو کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے جوڑا ہوا ہے کامیابی کو، اپنی اولاد کی کامیابی کو، ان گریڈز کے ساتھ. یہ گریڈز آئیں گے تو میری اولاد کو رزق ملے گا. اگر گریڈز نہیں آئے، اگر اس کو یہ ڈگری نہیں ملی، تو اس کا رزق بند ہو جائے گا، رزق نہیں ملے گا اس کو. اور رزق کو ہم نے جوڑا ہوا ہے تنخواہ کے ساتھ، تنخواہ ہی رزق ہوتا ہے بس. یا بزنس کر رہی ہے تو بزنس کے اندر جو پروفٹ آئے گا وہی رزق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ رزق کیا ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس کی بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے طور پر کچھ گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ جن کو کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ کمپرومائز ہو جائیں گے اگر یہ ٹو مچ مولوی بن گئے، یا اگر یہ ان صحبتوں کے اندر نہیں گئے تو یہ ہمارے گولز کمپرومائز ہو جائیں گے. اس کے لیے ہم ان کو بری صحبتوں کا حصہ بنانے میں تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسے موقعوں کے اوپر ہم اپنا فٹ ڈاؤن نہیں کرتے. انگریزی میں کہتے ہیں نا پوٹنگ یور فٹ ڈاؤن، کہ نہیں، یہ ایک لمٹ ہے،
میں دنیا کے لیے بے شک اپنی اولاد کو پڑھانا بھی چاہتا ہوں، دکھانا بھی چاہتا ہوں، اس کو خوب اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دیئر دین، ان کے دین کے معاوضے کے طور پر نہیں، دین کو قربان کر کے میں ان کو نہیں کرواؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب، میرا رازق بھی اللہ ہے اور میری اولاد کا رازق بھی اللہ ہے. میں نے اسباب کے درجے میں محنت کری ہے، کرنی ہے، لیکن دین کو کمپرومائز کر کے نہیں کرنی ہے، سنت سمجھ کر کے میں نے محنت کرنی ہے، اور باقی میں نے اللہ پہ چھوڑنا ہے. رزق پہنچانے والا، عزت دینے والا، مقام مرتبہ دینے والا، زندگی میں خوشیاں دینے والا، یہ اللہ تعالی ہے. میں کیوں اپنی اولاد کے دین کو کمپرومائز کروں ان چیزوں کی خاطر؟ تو یہ باتیں ہمارے مشائخ ہمیں سمجھاتے ہیں، لیکن ہم ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اس وجہ سے نا ہماری یہ خواہشات یہ پوری نہیں ہو پاتی، نیک بننے کی خواہشات اور اپنی اولاد کو نیک بنانے کی خواہشات پوری نہیں ہو پاتی. حالانکہ ہمارے مشائخ بار بار یہ بات سمجھاتے ہیں کہ بری صحبت جو برے دوست کی ہوتی ہے، یہ سانپ سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. کہ سانپ کسی انسان کو ڈس لیتا ہے تو وہ قبر کی پیٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن برا دوست جس انسان کو ڈس لیتا ہے وہ جہنم کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. اب ہمارے مشائخ کیا کہانیاں سناتے ہیں ہمیں؟ یہ کیا ہمارا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس طرح کی کہاوتیں بتاتے رہتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں ان باتوں کو سیریسلی لیتے ہیں؟ کیوں نہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں؟ ہماری ساری کی ساری عقل، ساری کی ساری ایکسپرٹیز کہاں چلی جاتی ہے اس وقت؟ اور ہم وہی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن سے کہ وہ ہمیں صراحتن منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں. تو جو بھی اس طرح سے دوستیاں بناتا ہے نا، اپنی بنائے، اولاد کی بنائے، اس کی بھی بنائے، جن بھی اغراض کی وجہ سے بناتا ہے، وہ شخص جو ہوتا ہے وہ اپنا حلیہ بگاڑ رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اس کے اوپر یہ آج جب سوچ رہا تھا تو یاد آیا کہ بچپن میں اسکول میں جو انگریزی کی کتاب ہوا کرتی تھی اس کے اندر ایک کہانی پڑھی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسری جگہوں پر بھی دیکھنے کو ملی. آپ نے یقیناً سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. تو وہ کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ ایک باپ اور بیٹا وہ ایک گدھے کو لے کر جا رہے تھے، کہیں سے خرید کے لائے تھے مارکیٹ سے. تو گدھا چل رہا تھا اور باپ بیٹا اس کے ساتھ چل رہے تھے. تو کسی گزرنے والے سے نے کہا کہ دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، گدھا تو سواری کے لیے ہوتا ہے اور اس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے، خود پیدل چل رہے ہیں، گدھا جو ہے وہ بغیر سواری کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کی بات تو رکھنی چاہیے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کی بات کو اتنی امپورٹنس دی کہ یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ گدھے کے اوپر سوار ہو گئے کہ بھئی گدھا تو سواری کے لیے ہوتا ہے. تھوڑی دور آگے گئے، کوئی اور ان کا جاننے والا گزر رہا تھا جو ان کے لیے بڑا اہم تھا، بڑا امپورٹنٹ تھا ان کے لیے، جس کی بات ان کے نزدیک اہمیت رکھتی تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھو کیسے ظالم ہیں، گدھے کے اوپر اتنا سارا بوجھ ڈالا ہوا ہے، دونوں باپ بیٹا جو سوار ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کی بات بھی رکھنی چاہیے، ان کو بھی اگر ہم بات نہیں مانیں گے تو ناراض ہو جائیں گے ہم سے. تو ان باپ بیٹا نے کیا کیا کہ بیٹا جو ہے وہ نیچے اتر گیا اور باپ خالی سوار رہا. تو بوجھ آدھا کر دیا انہوں نے. تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک گزرنے والے نے، اور بھائی کیا حال ہیں، ٹھیک ٹھاک، کیسے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ باپ جو ہے وہ سوار ہوا ہوا ہے اور بیٹے کے اوپر ظلم کے اس کو پیدل چلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو بچے کے اوپر ظلم ہے کہ اس کو پیدل چلا رہا ہوں میں. تو اس نے یہ کیا کہ وہ خود نیچے اتر گیا اور بچے کو جو ہے وہ گدھے کے اوپر سوار کر لیا. اب تھوڑی دور اور آگے گئے تو کسی گزرنے والے نے کہا کہ دیکھو کیسا بدتمیز بچہ ہے کہ خود جو ہے وہ سوار ہوا ہوا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے. تو اب اس کو بھی خوش کرنا تھا انہوں نے، تو انہوں نے یہ کیا کہ جو بچہ سوار تھا وہ بھی نیچے اتر گیا، اب یہ اس والی اسٹیٹ میں آ گئے جس اسٹیٹ میں یہ چلے تھے، کہ گدھا جو ہے وہ بغیر سواری کے تھا اور یہ جو ہے وہ دونوں کے دونوں پیدل چل رہے تھے. تو اب وہ والی مسٹیک تو انہوں نے دوبارہ کرنی نہیں تھی, اور باقی ساری پرمیوٹیشنز کمبینیشنز یہ پہلے آزما چکے تھے. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ گدھے کو اٹھایا, اس کے پیروں کو جو ہے وہ ایک رسیوں سے باندھا, اور اس رسی کو جو ہے وہ ایک لکڑی کے اوپر ٹانگا, اور دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ گدھے کے کو اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے چلنا شروع ہو گئے. یعنی گدھے کو اٹھا کر کے دونوں باپ بیٹا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئے. تو اب اس کے اندر ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہی ہے کہ جو بھی اس طریقے سے ہر بندے کو امپورٹنس دیتا ہے, ہر بندے کو دوست بناتا ہے, انسان اسی کی بات مانتا ہے کہ جس کو وہ اپنی زندگی میں اہم سمجھتا ہے, جس کو کہ وہ خوش کرنا چاہتا ہے, اور خوش کرنا جس کو وہ چاہتا ہے اسی سے اس کو محبت ہوتی ہے, اسی سے اس کو دوستی ہوتی ہے. انسان اپنے دشمنوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا, جس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی وہ اس کو خوش نہیں کرنا چاہتا کہ اس کی ہر بات کو مانے, اس کی بات کو اتنی امپورٹنس دے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لے کر کے آ جائے. تبدیلی اپنی زندگی میں وہ صرف اسی کی بات کے اوپر لے کر کے آتا ہے جس کو کہ وہ اہم سمجھتا ہے. اور ایسے ہی شخص کو جو ہے وہ دوست کہتے ہیں, محبوب کہتے ہیں, یا زندگی کی ایک اہم پرسنالٹی کہتے ہیں. تو جو اس طریقے سے کئی لوگوں کے ساتھ مختلف قسم کے لوگوں کو اپنا دوست بنا کے امپورٹنس بنا کر کے رکھتا ہے نا اپنی زندگی کے اندر, اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس باپ اور بیٹے کے ساتھ ہوا, کہ ہر بات کے اوپر کوئی دوسرا رائے دینے والا, کوئی دوسرا اوپینین دینے والا ان کو مل گیا, حتیٰ کہ ان کی کیا گت بنی. اصل میں کیا کہنا چاہ رہا تھا یہ عاجز, کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے نا اس کی پھر زندگی کے اندر گت بنتی ہے, سرما بنتا ہے اس کا, اس کا کوئی کام ٹھیک نہیں ہوتا. وہ ایک طرف سے اگر اچھی بات سن بھی لیتا ہے نا, اچھے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کی صحبت میں بھی آتا ہے, اور وہاں سے وہ اچھی بات سن کر کے بھی جاتا ہے, تو جب وہ کسی دوسرے کی صحبت کے اندر جاتا ہے, وہاں سے کوئی بات سنتا ہے اور اس کی بات کی بھی اس کی زندگی میں اہمیت ہوتی ہے, تو یہ جو اچھی بات اس نے سنی ہوتی ہے اس کی پھر سگنیفیکنس ختم ہو جاتی ہے, اس کا اثر جاتا رہتا ہے, اور یہ اس اچھی بات کے اوپر عمل نہیں کر پاتا. اس کی بہت بڑی مثال ابھی جو ہماری بچوں کی سیرت کی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ایک واقعہ ہم نے سیرت سے پڑھا بچوں کے سامنے, اور پھر اس کے اوپر خوب تفصیل سے بات کری. کیا واقعہ تھا؟ ایک کافر تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معید, بڑا سرداروں میں سے تھا یہ کافروں کے, مشرکین مکہ میں سے. تو اس نے اپنی روایتی طور پر اس نے اپنے روایات کے حساب سے اس نے ایک بڑی سی دعوت کری مکہ مکرمہ کے اندر, اور مکہ مکرمہ کے جتنے اشراف تھے, جو شریف گھرانے, جو عزت دار گھرانے کے لوگ تھے, ان سب کو اس نے انوائٹ کیا, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن سے کہ اس کو دشمنی تھی اور بہت کے لوگ مخالفت کر رہے تھے, اس نے چونکہ سارے اشراف کو انوائٹ کرنا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی چکر میں اس نے انوائٹ کر لیا کہ بھئی یہ بھی تو عزت والے ہیں, بڑا ہم کی کرتے ہیں عزت, بس ہمیں اختلاف ہے تو ان کی اس دعوت سے اختلاف ہے, اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے ہمیں ان سے. اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انوائٹ کر لیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہ جب یہ وہاں پر آئے نا تو اس نے کھانا لگایا سب کے سامنے کہ جی اب کھائیں. ان کی ٹریڈیشن میں, جیسا کہ ہمارے بھی کچھ ٹرائبل ایریاز کے اندر یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ مہمان کے سامنے کھانا رکھتے ہیں تو اب مہمان کھائے تب تو ٹھیک ہے, نہ کھائے تو پھر اتنی بڑی بے عزتی ہوتی ہے انسان کی, میزبان کی اتنی بڑی بے عزتی ہوتی ہے کہ کچھ تو پھر وہ مہمان کو گولی مار دیتے ہیں کہ تو نہیں کھا رہا میرا کھانا, اس کا مطلب کہ تو کچھ دشمن ہے, کچھ غلط مقصد لے کر کیا ہے. سنا ہے ایسی مذاق میں, پتا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن بہت ہی سنجیدہ چیز ہوتی ہے یہ کہ مہمان کھانا نہ کھائے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ آپ کھائیں گے تو نہیں, ہمارے یہاں تو یہ اسٹائل ہوتا ہے, آپ کو تو پیٹ بھرا ہوا ہوگا, یہ تو کوئی ٹائم ویسے بھی کھانے کا نہیں ہے, کچھ پینا تو پسند نہیں کریں گے کہیں آپ, لیکن ان ٹریڈیشن میں ایسا نہیں ہوتا. تو بالکل جو ہے اس کا یہی معاملہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو جب اس نے کھانا پیش کیا نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کلمہ نہ پڑھو. تو اس نے جو ہے نا اپنی اس ناک کی خاطر, اپنی اس عزت کی خاطر اس نے کلمہ پڑھ لیا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو نبی علیہ السلام کی شرط پوری ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی کھا لیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کی لگی ہوئی تھی دوستی عبی بن خلف کے ساتھ, جو کہ اس سے بھی بڑا دشمن تھا, دشمنوں میں سے بڑا دشمن عبی بن خلف, وہ اس کا بہت قریبی دوست تھا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا, اب ظاہر ہے وہاں دوسرے لوگ بھی موجود تھے, سب نے سنا کہ جی عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا. وہ ادھر سے جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح بات تو پھیل گئی پورے مکہ مکرمہ میں, یہ بھی بے دین ہو گیا. تو اس کے دوست عبی بن خلف تک بھی یہ بات پہنچ گئی. اب جب یہ اپنے دوست کے پاس پہنچا تو اس نے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیا, اوے تو بھی بے دین ہو گیا, یہ تم نے کیا کیا. تو اس نے قسمیں کھانی شروع کر دی, نہیں نہیں میں کوئی بے دین نہیں ہوا ہوں, میں نے تو صرف اس وجہ سے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ وہ میرا کھانا نہیں کھا رہے تھے. اس بدبخت نے کیا کہا, میں تیری بات کا یقین نہیں کرتا, میں تو صرف اس وقت تمہاری بات کا یقین کروں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے منہ پر تھوک کر کے آؤ, تب مجھے تمہاری بات کا یقین آئے گا, ورنہ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کرتا. یہ کمبخت, یہ بدبخت اس کے اوپر تیار ہو گیا. تو یہ واپس گیا, اس نے نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکنے کی کوشش کری, لیکن اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت معجزہ رونما ہوا, وہ تھوک پلٹ کر کے اس کے اپنے منہ کے اوپر آیا, اور جہاں اس کے منہ پر وہ تھوک گرا وہاں پر اس کا منہ جل گیا, اور اس جلنے کا جو داغ ہے وہ اس کے موت تک وہ داغ اس کے منہ کے اوپر رہا. لیکن اب اس کے اوپر کچھ ہمارے جیسے کم علم والے, کم سمجھ والے, ہم اس کے اوپر اعتراض کریں گے, چاہے اوپر سے نہ بھی کریں کیونکہ نبی علیہ السلام کا معاملہ ہے, لیکن دل میں تو ایک اشکال پیدا ہوگا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جی دل سے کلمہ پڑھنے کے اوپر قبولیت ہوتی ہے, اور زور زبردستی سے کسی کو کلمہ پڑھا دینا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے اگر زور زبردستی سے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اس کو کیا فائدہ ہونا تھا, یہ تو ویسے بھی کافر ہی تھا. تو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا اور کیا فائدہ تھا اس کا؟ لیکن اس واقعے کے اوپر اللہ تعالی نے جو آیات نازل فرمائی نا قرآن کی, اس نے بات کو کھول دیا. عجیب, اللہ تعالی نے اس بندے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا یوم یعض الظالم, کہ جس دن جو ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, علی یدیہ, وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا, جیسے بائٹ کرنا کہتے ہیں نا, انگلیوں کو چبانا شروع کرے گا, چبائے گا. تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ چبائے گا, چباتے چباتے وہ اپنے پورے ہاتھ کو چبا ڈالے گا, اور اس کے بعد جب اس کا پورا ہاتھ یہ چبا کر کے کھا چکا ہوگا تو پھر اس کا ہاتھ دوبارہ سے اگائے گا اور پھر یہ اس کو چبانا شروع کر دے گا. تو فرمایا اللہ تعالی نے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول, کہتے ہوئے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اے کاش کہ میں رسول کے راستے کو پکڑ لیتا, میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نوا بن جاتا, بات مان لیتا یعنی میں رسول کے راستے کی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے میری بربادی, ہائے میری بربادی کہ میں نے اس شخص کو اپنا دوست بنا کے رکھا تھا, یعنی عبی بن خلف کو اس نے دوست بنا کر کے رکھا. اس دوست نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, جب اللہ کا ذکر, نصیحت, خیر خواہی میرے پاس پہنچ چکی تھی, یعنی کلمہ مجھ تک پہنچ گیا, میں نے اپنی زبان سے کلمہ ادا بھی کر لیا, اس دوست نے مجھے اس کلمے سے گمراہ کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اس نے جو کلمہ پڑھا تھا اس نے انڈر کمپلشن پڑھا تھا، اس نے مجبوری میں کلمہ پڑھا تھا، لیکن اس مجبوری کے باوجود اس نے زبان سے نبی علیہ السلام کی بات رکھنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. یہ زبان سے پڑھا ہوا کلمہ اس کا اثر اس کے اندر نمودار ہونا شروع ہو جاتا، یہ ظاہر سے ہوتے ہوئے اس کے باطن تک پہنچ جاتا، اس کے دل تک پہنچ جاتا، اور دل میں بھی یہ مسلمان ہو جاتا، جیسے کہ اور بہت سارے صحابہ مسلمان ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمہ پڑھا وہ بھی جوش میں آ کر کے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا اس وقت، جوش میں آ کے پڑھا تھا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے کیا کیا ہے. دل میں تو بعد میں ایمان اترا تھا، اس رات جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھیں، اگر یہ حق ہے تو میرے دل کو اس کے اوپر ثابت کر دے، کھول دے مجھے میرے دل کے اوپر اس بات کو. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جا کر کے مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا، کلمے کا اثر اس کے دل کے اندر پہنچ جاتا. کیوں نہیں پہنچا؟ صرف اس وجہ سے نا کہ یہ گیا واپس اپنے دوست کے پاس. یہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اگر یہ اللہ کے پاس چلا جاتا، اللہ سے بات کر لیتا، کام بن جاتا اس کا، صحابی رسول بن جاتا، یہ اللہ کی رضا مل جاتی اس کو، لیکن یہ لوٹ کر کے گیا اپنے اس بدبخت دوست کے پاس، اور اس دوست نے اس کو اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب اس تک نصیحت پہنچ چکی تھی، اس کی زبان سے ادا ہو چکی تھی، اس کے بعد بھی اس کے دوست نے اس کو گمراہ کر دیا. ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے، ہم اچھی مجلسوں میں بھی جا جاتے ہیں، نیک باتیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی دوستیوں کو نہیں چھوڑتے. ہم اس مجلس کے بعد ادھر جی بیان کی مجلس میں آئے ہیں، اب جائیں گے کھانا کھانے کے لیے اپنے فلانے گروپ کے اندر، کہ جس کے اندر کہ ہماری وہ پرانے دوست ہیں، ہمارے دفتر کے کولیگز ہیں، ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ہمارے فلانے ہیں، فلانے ڈھمکانے ہیں، یا بعد میں جا کر کے ذرا ریسٹورینٹ میں بیٹھیں گے اور کچھ گپے شپے لڑائیں گے، اس قسم کے کام کریں گے. وہ جتنا اثر اس نیک محفل کا ہمارے اندر آیا ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے ہمارے اندر. یہی وجہ بنتی ہے کہ سالوں گزرنے کے باوجود ہم جدھر سے شروع ہوئے تھے ادھر ہی کے ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بھی ہم نہیں بچا پاتے ہیں. تو ایسا شخص جو کہ اپنی دوستیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا نا، کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، یہ تو میرے بچپن کے دوست ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کو چھوڑ دوں. تو اب وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر اس کا ہر معاملہ ہی خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی دین بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو رہی ہوتی. بات مان لیتا اور ایک دم سے بے شک نہیں، آہستہ آہستہ کر کے وین آف کرنا کہتے ہیں اس کو، جیسے جو سگریٹ نوش ہوتا ہے نا، تو سگریٹ اس کی لت ہوئی بھی ہوتی ہے، عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے دوستوں کی بھی لت پڑی ہوئی ہوتی ہے، آپ ایک دم سے بے شک نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کم از کم اس طرف انٹلیکچولی اس بات کی اہمیت کو ایڈمٹ تو کرے نا، ایکسپٹ تو کرے نا اس کی اہمیت کو، تو پھر آپ کا سفر شروع ہوگا، چھوڑنے کا سفر، ان دوستیوں کو ترک کرنے کا سفر شروع ہوگا. یہ بھی ایک سفر ہوتا ہے، ایک دم سے کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر ان دوستیوں کو ترک کرنے کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے، کئی دفعہ اس بات کو سمجھا چکے ہیں، دوستیوں کو ترک کرنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ختم کر دینا. جہاں پر بالکل ختم کر دینے کی ضرورت ہے وہاں تو بالکل ختم کرنا پڑے گا، جیسے بد عقیدہ قسم کا انسان ہو، بالکل ہی فحش قسم کا انسان ہو، اس کے ساتھ تو بالکل ختم کرنا پڑے گا. لیکن باقی اپنے رشتہ دار ہیں، دنیا دار ہیں، شریعت سنت کے بغیر زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن ہیں مسلمان، تو اب ان کے ساتھ آپ بالکل ترک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ترک کرنے کے الگ طریقے ہوتے ہیں. محبت کا رشتہ ترک کرنا ہوتا ہے، باقی رشتے جو ہیں برقرار رکھتے ہیں، میل ملاپ بھی برقرار رکھتے ہیں. تو یہ تو رشتوں کے حساب سے ہوتا ہے، تعلقات کے حساب سے ہوتا ہے، یہ تو باقی ڈیٹیلز ہیں. لیکن بندہ اس بات کی اہمیت کو تو سمجھے نا. تو اسی وجہ سے نیک دوستوں کے اوپر، نیک صحبت کے اوپر چند باتیں اس حادث نے سوچا تھا کہ اپنے حضرت کی جو کتاب ہے جو آج کل صبح کی مجلس میں پڑھ رہے ہیں، نصیحت بشکل وصیت، تو ان میں سے چند باتیں صحبت صلحاء کے بارے میں جو حضرت نے فرمائی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرتے ہیں. کہ فرمایا کہ تو اس کی صحبت اختیار نہ کر جس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے، تو اس کی صحبت اختیار نہ کر جس کا حال تجھے اللہ کی طرف متوجہ نہ کرے اور جس کی بات اللہ کی طرف رہنمائی نہ کرے، اس کی صحبت اختیار نہ کر. اور یہاں صحبت اختیار کرنے کا مطلب وہی چاہت والی صحبت، محبت والی صحبت، دوستی والی صحبت، ورکنگ ریلیشن شپ یہاں مراد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جس بندے کے حال اور کیفیات کو دیکھ کر انسان کا رجوع اللہ کی طرف نہ ہو، جس کی بات سن کر انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی نہ ملے، تو ایسے بندے کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تم مؤمن کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. آج کل تو مومن کی بہت ساری تعریفیں ہوتی ہیں، مومن صاحب سمجھ گئے ہوں گے کس کو مومن کہتے ہیں، اور باقی مومنین تو سارے کے سارے ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں لیکن ایمان کی باتیں کرتے ہیں، شریعت و سنت کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن نعتیں ہم اور سب کچھ. تو ایسے مومن کی ادھر بات نہیں ہو رہی، یہاں مومن سے مراد جو کہ صالحین میں آتا ہو، صادقین میں آتا ہو، کونوا مع الصادقین، ایسا مومن، اس کی صحبت اختیار کرو اور اس کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. ایک حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، کہ مرد تو اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے کسی کو دوست بنایا ہوا ہو اور وہ اپنے دین پہ عمل کر رہا ہو تم اپنے دین پہ عمل کر رہے ہو، نہیں، تم اسی کے دوست پر ہوگے جس کو تم نے، اسی کے دین پر ہوگے جس کو تم نے دوست بنایا ہوا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب ہم کس کی مجلس میں بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائی. نمبر ایک، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. نمبر ایک، جس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے. وزاد فی عملکم منطقہ، اور جس کی بات سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، یعنی علم نافع میں اضافہ ہو. نمبر تین، وذکرکم الآخرۃ عملہ، اور اس کا عمل دیکھ کر تمہیں آخرت کی طرف رغبت حاصل ہو. جس بندے میں تین نشانیاں پائی جاتی ہوں ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صحابہ اکرام نے کہ الا انبئکم بخیارکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سب سے بہتر ہیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم کچھ تھوڑی سی گھڑی کے لیے ایمان کی باتیں کریں آپس میں. شیخ ابو العباس المورسی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں یہ جو مورسی تھا نا، یہ جیسے ہمارے نقشبندی ہوتے ہیں، قادری ہوتے ہیں، چشتی ہوتے ہیں نام کے ساتھ لگا لیتے ہیں, تو وہاں پر مشائخ گزرے ہیں کہ جن کا لاسٹ نیم موسی ہوا کرتا تھا. اور یہ شاذلیہ سلسلے کے بزرگ, یہ شاذلیہ سلسلہ یہ مصر کے اندر اور الجیریا ان علاقوں کے اندر زیادہ مقبول تھا, جیسے ہمارے یہاں چشتیہ سلسلہ اور نقشبندیہ سلسلہ زیادہ مقبول ہے. تو شاذلیہ سلسلے کے بزرگ ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ کے اندر چار نشانیاں ہونی چاہیے, یعنی جس کو انسان اپنا شیخ بنائے رہبر بنائے چار نشانیاں ہونی چاہیے. نمبر ایک, ذوق صریح, یعنی اس نے کسی شیخ سے باقاعدہ طور پر نسبت کو سیکھا ہو اور اس سے اجازت پائی ہو. نمبر دو, علم صحیح, کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کا علم صحیح ہو, یعنی عقیدہ اس کا صحیح ہو اور اس کا علم اہل سنہ والجماعت کے مطابق ہو, یہ دوسری نشانی فرمائی. تیسری نشانی ہمت عالیت, تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بلند ہمت والا ہو, تقوی اور پرہیزگاری جیسی صفات سے متصف ہو. اور چوتھی حالت مرضیت, کہ اس کے اندر کے حالات اچھے ہوں, قلب کے حالات. اور قلب کا حال تو اللہ تعالی جانتا ہے, لیکن اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے ظاہر کے اوپر بھی ہوتا ہے, تو ایک اندازہ انسان کو ہو جاتا ہے کہ کس کے قلب کے حالات اچھے ہیں اور کس کے نہیں اچھے ہیں. ابن عربی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیخ کے اندر تین نشانیاں ہونی چاہیے. نمبر ایک, اس کا دین انبیاء جیسا ہونا چاہیے. اور انبیاء کا دین کیا ہوتا تھا کہ خود تو دین پہ چلتے تھے لیکن اس دین کی ترویج اور اشاعت بھی کرتے تھے, تو اس کا دین انبیاء جیسا ہونا چاہیے. اس کی عقل بادشاہوں جیسی ہونی چاہیے, یعنی دین میں تو وہ انبیاء کی پیروی کرتا ہو, عقل جو ہے وہ بادشاہوں جیسی. کیا مطلب؟ کہ اس کو, ویسے تو یہ انبیاء میں یہ صفت بھی موجود ہوتی تھی لیکن خاص طور پہ دنیا والوں کے سمجھانے کے لیے, عقل بادشاہوں جیسی, یعنی سیاست آتی ہو اس کو, پیپل مینجمنٹ اس کو آتی ہو, لوگوں کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے یہ آتا ہو. اور تیسری, کہ اس کی تدبیر اطباء جیسی ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ حضرت خود فرماتے ہیں کہ جیسے طبیب حضرات ہر بندے کی طبیعت کے مطابق نسخہ لکھتے ہیں, ایک ون سائز فٹ آل نہیں ہوتا کہ بس ایک نسخہ دے دیا اور سب کو فٹ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ہر ایک کی طبیعت کے مطابق ایک نسخے کے اندر کچھ کسٹمائزیشن کرنی پڑتی ہے, ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو ہر بندے کی طبیعت کے مطابق نسخہ لکھتے ہیں, تو اس کے اندر بھی اتنی شناخت ہو کہ ہر بندے کے مطابق اس کو اس کی بیماری کا علاج بتائے. جس بندے میں یہ تین نشانیاں ہوں اس کی صحبت فائدہ مند ہوتی ہے. مشائخ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان کے دل کی گرہ کو کھول دیتی ہیں. نمبر ایک, ذکر اللہ, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. اور نمبر دو, لقاء اولیائہ, یعنی اس کے اولیاء سے ملاقات, یعنی اللہ کے اولیاء سے ملاقات کرنا, یہ بھی دل کی گرہ کو کھول دیتا ہے. اور کلام الحکماء, یعنی داناؤں کی باتیں. اس کے بعد حضرت نے بڑا خوبصورت شعر نقل کیا, یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, مطلب نفلی عبادتوں کے اوپر, یعنی کہ فرش اوڑھ کے سوتے ہیں, نفلی عبادتوں کے اوپر ان کے سونے کو فضیلت ہے. انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے, انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. اگر خلوت میں ہوں تو جلوت کا مزہ آئے, اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی. خاموش بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو یہ اللہ تعالی کی مجلس میں ہوتے ہیں, اس وقت بھی یہ تنہا نہیں ہوتے, تو ان کی جلوت یعنی تنہائی کے اندر بھی, خلوت کے اندر بھی, تنہائی میں بھی جلوت کا مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے فرشتوں کی صحبت میں ہوتے ہیں, انوار کی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں, فرشتے لے کے انوارات آ رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اپنی جلوت میں آ جائیں, یعنی کسی محفل میں ہو, تو پھر یہ ان کی بات چلتی ہے. خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے, نبوت کے یہ وارث ہیں, یہی ہیں ظل رحمان, یہ رحمان کا سایہ ہوتے ہیں اس دنیا کے اوپر. اسی وجہ سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کبھی یہ شعر نقل کیا تھا، فرماتے ہیں حال را بے گزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، صد کتاب و صد ورق در نار کن، جان و دل را جانب دلدار کن. کہ تو اپنے قال کو کسی مرد حال کے قدموں پہ ڈال دے اور کسی مرد کامل کے سامنے اپنے آپ کو پامال کر دے، جس کو ہمارے مشائخ کی زبان میں سپردگی کہتے ہیں، اپنے آپ کو سپرد کر دے کسی مرد کامل کے پاس، سو کتابوں اور سو اوراق کو آگ میں ڈال دے اور جان و دل کو اپنے دلدار کے حوالے کر دے. یعنی جب کسی کے پاس اپنی اصلاح کے لیے آؤ تو اس وقت اپنے جو ماضی کے تمہارے علوم ہیں اور معارف ہیں اور جو تم نے اپنے حساب سے بڑی بڑی چیزیں سیکھی ہوئی ہیں نا، ان کو تم سائٹ پہ رکھ کر کے آؤ، وہاں پہ لا کر کے اپنے علم کو بگاڑو نہیں، جس کو کہہ رہے شیخی بگاڑنا، اپنے علم کو بگاڑو نہیں وہاں پر، بلکہ وہاں پر اپنے دل کا پیالہ لینے کی طرح سے دل کا پیالہ سیدھا کر کے آؤ، دینے کی نیت لے کر کے نہ آؤ. اس طریقے سے جب تم آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے شیخ کے واسطے سے تمہیں وہ علوم و معارف عطا فرمائے گا جن کا پہلے تم نے تصور ہی نہیں کیا. اور حقیقت یہی ہوتی ہے کہ پہلے مشائخ کے پاس جو لوگ آتے ہیں نا وہ ہوا میں اڑے ہوتے ہیں، ان کو اڑانا نہیں ہوتا، ان کو تو زمین پہ لانا ہوتا ہے. پہلے زمین پہ جب آنے کے لیے کوئی تیار ہو جاتا ہے پھر اس کو معارف کے پل لگتے ہیں، پھر وہ اڑتا ہے. اور جو زمین پہ آنا نہیں سیکھ سکتا نا تو وہ وہم و گمان کی پرواز کے اندر اڑتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ حقیقی پرواز نہیں ہوتا. شیخ کی تعریف میں حضرت نے علامہ اقبال کا بھی ایک شعر نقل کیا تھا، وہ پڑھ کے انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. فرمایا تھا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق. تیرے زمانے کا صحیح امام جو ہے نا، حق والا امام، وہ وہی ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. یعنی جو مٹیریل ورلڈ تیرے گرد ہے نا، مادیت پرستی، مادی نظام جس کا تو اب تک گربیدا بنا ہوا ہے اور سمجھتا ہے کہ تیرے مسئلے اسی سے حل ہوں گے، یہی اصل ہے، اسی میں محنتیں کرنی ہے، حتیٰ کہ دین بھی انہی میں محنتیں کرنے کو کہتا ہے. نہیں، امام برحق وہ نہیں ہوتا کہ جو تجھے دین کے نام کے اوپر ان حفاظتی تدابیر کے اندر اور زیادہ غرق کر دے، ان اسباب کے اندر اور زیادہ غرق کر دے، جتنا تو پہلے ہی غرق تھا اس سے بھی زیادہ غرق کر دے. نہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر دے. تو ان کی حقیقت سے صحیح معنوں میں تجھے پتہ چل جائے کہ ان کی کیا حقیقت ہے، یعنی ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جیسے ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کی حقیقت کو پا گیا وہ اس دنیا سے نفرت کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور جو اللہ کی حقیقت کو پہچان گیا وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. تو ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں، موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخ دوست. دوست کون ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ سے ملاقات موت کے بعد ہی ہوگی، موت سے پہلے نہیں ہو سکتی. وہ تیرے سامنے اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ موت کے آئینے میں تجھے رخ دوست نظر آنا چاہیے. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. موت کے آئینے میں دکھلا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. زندگی پہلے ہی دشوار ہے، یہاں تو ویسی خوش اپنی مرضیاں پوری نہیں ہوتی، لیکن ہم کوشش کر کر کے نا کچھ آسائش کے آرائش کے سامان اکٹھے کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اور کمفرٹیبل بن جائے. تھوڑا اور کما لو، تھوڑا اور خرید کر کے لے آؤ، تھوڑی اور آسائشیں جمع کر لو، اور اچھی گاڑی آ جائے، اور اچھا گھر آ جائے، اور زیادہ بزنس کے اندر پروفٹ ہو جائے تو ہم اس 99 کے چکر کے اندر لگے رہتے ہیں. لیکن وہ ہمیں ان سے الگ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی جائز ضروریات کے اندر لگو, لیکن ان کے بعد اپنے آپ کو اپنی اصل ضرورت میں لگاؤ جو کہ آخرت ہے. اپنے آپ کو اتنا زیادہ منہمک نہ کرو کہ ایک فیکٹری اب چلنا شروع ہو گئی تو دوسری لگا لیتا ہوں, دوسری چل رہی ہے تو اب تیسری لگا لیتا ہوں. لیٹ ادرز ڈو دس, کرنے تو بہت لوگ پڑے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے. اپنے آپ کو فارغ کرو, اپنے ان ایمبیشنز کو, یہ جو ہم نے ایمبیشنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ ایمبیشنز پھر ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے, اور پھر ہم اس کے لیے کہیں دین سے بھی کوئی توجہ نکال کر کے لے آتے ہیں. وہ ہماری نفس پرستی ہوتی ہے, کوئی دینی ایمبیشن کوئی چیز نہیں ہوتی. دینی ایمبیشن تو ہوتا ہے پروردگار کو راضی کرنا, آخرت کمانا. تو اس طریقے سے وہ آسائشوں کو کم کر کے ضروریات کے اندر جب لے کر کے آتا ہے تو زندگی ویسے بھی مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی سی, اور دوسری یہ کہ زندگی تیرے لیے اور دشوار کرے کہ بس تیرا بس نہیں چلتا کہ یہ ختم ہو تاکہ میں اپنے پروردگار سے جا کے ملوں. یہ دنیا تو پھر اس کو سڑی ہوئی بدبودار نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور بدبودار جگہ پہ کوئی انجوائے نہیں کرتا, کوئی مزے نہیں کرتا بدبودار اور بدبودار اور سڑی ہوئی جگہ کے اوپر. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرم آ دے, کہ تو کیا اپنی زندگی کو ضائع کرتا پھر رہا ہے, کیا اپنے دوستوں کے ساتھ ابھی تک تمہاری دوستیاں لگی ہوئی ہیں, کتنا قیمتی وقت تمہارا بھی برباد ہو رہا ہے, تمہاری اولاد کا بھی برباد ہو رہا ہے تمہارے ان مشغلوں کی وجہ سے, تمہارے اس کھیل کود کی وجہ سے, تمہاری ان دوستیوں کی وجہ سے. دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. سان چڑھانا, تلوار کے اوپر زہر چڑھاتے تھے, زہر کی سان چڑھاتے تھے تاکہ جب وہ تلوار کا ہلکی سی نوک بھی کسی دشمن کے لگ جائے وہ تلوار کے زخم سے نہ مرے, وہ اس زہر کے سرایت کر جانے کی وجہ سے فوراً مر جائے. تیر جو ہے وہ زہر میں پرویا کرتے تھے, زہر کی سان چڑھایا کرتے تھے تیر کے اوپر. تیر سے کوئی بندہ نہیں مرتا انلیس کے کوئی ایسی جگہ لگ جائے کہ بندہ مری جائے, دماغ اس کا لگ جائے تو پھر کیسے مارے گا تیر سے. زہر میں ڈبو کر کے تیر کو رکھتے تھے تاکہ زہر کی وجہ سے بندہ مر جائے. تو یہ جو زہر جب چڑھی ہوئی تلوار ہوتی ہے نا, یہ دشمن کو چھوڑتی نہیں ہے, یہ دشمن کو فوراً ہلاک کرتی ہے. اور مومن کا دشمن کون ہے؟ نفس و شیطان. تو فقر کی سان چڑھا دیتا ہے یہ تجھے, ایسا فقیرانہ مزاج تیرا بن جاتا ہے کہ جس مزاج کی وجہ سے اب نفس و شیطان کے تیرے اوپر سے جو کنٹرول ہے تیرے اوپر, وہ کنٹرول ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ تو دنیا کے بہانے انسان کو دیوانہ کرتا ہے, دنیا کے بہانے انسان کو راستے سے ہلاک کرتا ہے, ہٹاتا ہے. جب دنیا کی اہمیت ختم ہو گئی, نفس کی اہمیت دل سے ختم ہو گئی, اب شیطان کے لیے کام انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. تو فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اللہ تعالی سے ہمیں ٹوٹ کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہمارا دل بھی دنیا سے اچاٹ ہو جائے اور پھر ہم تجھ سے واصل ہو جائیں, اور اے اللہ پھر تیری نسبت سے ہمیں جو بھی محبت ہو وہ صرف اور صرف تیری نسبت سے ہو. ساری جائز محبتیں ہم کریں لیکن اپنے نفس کی وجہ سے نہ کریں, بلکہ اللہ تیری وجہ سے کریں. جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبتیں کرنی نے ہمیں محبتیں کرنی سکھائی ہیں, ازواج مطہرات سے ایسی محبت کری, ایسی محبت کری دنیا ان محبتوں کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ہم ایسی محبت کرنے والے بن جائیں اپنی بیویوں سے, بچوں سے ایسی محبت کری, دنیا کا بڑے سے بڑا دنیا دار اور ایکٹر اور بڑے سے بڑا سپورٹس مین اولاد سے ایسی محبت نہیں کر سکتا جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد سے محبت کر کے دکھایا. ہم ایسی محبت کرنے والی بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے کم از کم اس بات کو تمنا بنا کر کے ہم مانگیں, اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو پورا کرنے کے اسباب بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مغرب کے نماز کے بعد ان شاء اللہ جائیں گے.
اللہ الرحمن الرحیم. آج توبہ کے کلمات پڑھنے سے پہلے یہ عاجز آپ کو ایک افسوس کی خبر سننا چاہتا ہے کہ ہمارے حضرت مولانا شیخ انصار صاحب پیچھے تشریف کے فرماتے ہیں, ہمارے استاد, ہمارے حضرت خلیفہ, ان کی والدہ محترمہ کا پچھلے ہفتے انتقال ہوا ہے. تو ان کے لیے انشاءاللہ ہم ابھی فاتحہ بھی پڑھیں گے, لیکن اس سے پہلے توبہ کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس کی برکت سے ہماری زبانیں بھی پاکیزہ ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر فاتحہ کلمات پڑھ کر کے پھر اس کے بعد آپ ہم تو اپنے دل میں سچی پکی توبہ کی تمام گناہوں سے ارادہ کر لیں, اور اس ارادے کے ساتھ کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے ان شاء اللہ ہم تو بتائے ہو چکے ہیں, اس کے بعد جو معاملات بتاتے ہیں ایک دفعہ وہ بھی سن لیجیے. تو چھ معاملات ہمارے بتائے تھے سب کے نزدیک ہیں, ان میں سے پہلا صبح شام 100 دفعہ استغفار پڑھنا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب وأتوب إليه. دوسرا صبح شام درود شریف پڑھنا, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ایک بار آنا تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس سے کم بھی اگر روزانہ تلاوت کرنا یہ کچھ نہ کچھ کر لیں تو یہ معمول کے اندر داخل ہے. اور چوتھا ہے کہ وقوف قلبی کرنا, یعنی ہاتھ ہمارے کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو. علم اور ارادے سے انسان گناہ کرنا چھوڑ دے, اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا, یعنی تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے کہیں بیٹھ جائیں اور تصور یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سحر دور ہو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ سوچ کر کے پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہیں گے, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس آواز کو سننے کے لیے کچھ آواز نکالنی نہیں ہوتی, بلکہ بس یہ سوچ لیا کہ یہ آواز تو پہلے سے آ رہی ہے لیکن مجھے سنائی نہیں دے رہی, تو مجھے صرف اس کو سننے کے لیے توجہ اپنے دل کی طرف مرکوز کرنی ہے, فوکس کرنا ہے. تو یہ فوکس کرنے کی جو ایفرٹ ہوتی ہے اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. اور چھٹا جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے, یعنی جس سے سائیں تعلق بنائے ہیں تو ان کے ساتھ اب اس میں ایک تعلق رابطے کا رکھنا, اور دین کے معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی مشورے کر کے چلنا, اس کو رابطہ شیخ کہتا ہے. کل چھ معاملات ہو گئے, ان معاملات کو پابندی کے ساتھ کریں گے تو مطالعے کی محبت خود بخود دل میں آتی ہے اور گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ان معاملات کو بتا دینے کے بعد اب ہم حضرت کی والدہ کے لیے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص کی مرتبہ پڑھ کر کے اس کو جواب دے دیتے ہیں. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
نش کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں ان جنگی آنکھوں کو بند کرنے سب کو جھکا لیں اور دنیا میں جو کچھ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. محبت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جتنا ادراک ہوگا اتنا زیادہ اس محبت کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے اللہ والوں کے کلام کو پڑھنا اور سمجھنا بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ اللہ والوں کے اللہ کی محبت میں ڈوب کر جو کلام لکھتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی اپنے مراقبے میں پڑھا کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے حضرت بھی اس کلام کو بہت شوق سے کبھی کبھی پڑھتے ہیں. یہ آج مجھے آپ کے سامنے پڑھے گا ان شاء اللہ. فرمایا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہے جانا بے خود انداز ہے جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لوں کیوں آنکھ ملائی رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانا دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا تھا دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا تھا محشر میں بھی کہہ دینا محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانا میں محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، کیا لطف ہو محشر کا میں شکوے کیے جاؤں، کیا لطف ہو محشر کا میں شکوے کیے جاؤں، وہ ہنس کے یہ فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، وہ ہنس کے فرمائیں دیوانہ ہے دیوانہ، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجو انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے دل ماتم کرے آج مسلم بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، اے اللہ ہمارے انگن حق کی حقیقی گوٹی گوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی چاہت کو پیدا فرما، اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، اے اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اے اللہ زندگی گزرتی جا رہی ہے، اے اللہ موت سر پہ کھڑی ہے، نہ جانے کس لمحے موت دبوچ لے گی، اے اللہ یہ دنیا کی مہلت ختم ہو جائے گی، اے اللہ عمل کی مہلت ختم ہو جائے گی، اے اللہ اس سے محبت پانے کی مہلت ختم ہو جائے گی، اے اللہ اس دنیا کی زندگی میں جتنی بھی باقی رہ گئی ہے اے اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ عطا فرما دے، اے اللہ اس محبت سے محروم اس دنیا سے نہ اٹھا لے، اے اللہ آخرت میں تیری محبت والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اے اللہ جیسی محبت کرنی چاہیے تھی اے اللہ ویسی تو نہیں کر پائیں گے، اے اللہ یقیناً ہم اس محبت کے قابل ہی نہیں، لیکن اے اللہ کچھ عطا فرما دے، اے اللہ کچھ اس کا قطرہ عطا فرما دے، اے اللہ کچھ اس کا شائبہ عطا فرما دے، اے اللہ ہمارا نام تو اس وقت کے اندر بھی لکھا جائے، اے اللہ تیرا دیدار کرنے والوں میں اے اللہ ہم بھی شامل ہو جائیں، اے اللہ ہمیں بہت محبت سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ جو محبتیں تیری محبت کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اے اللہ ان محبتوں سے پیچھا چھڑا دے، اے اللہ آج ہم نے جو بات سنی اے اللہ سمجھ میں آتی ہے، اے اللہ قرآن کے اندر تو نے اس واقعے کو رخ چھوڑا، اے اللہ ہماری ہدایت کے لیے رخ چھوڑا، اے اللہ کتنا کھول کھول
کر کے ہمارے بڑوں نے باتیں سمجھائیں. اے اللہ قرآن کے الفاظ کتنے صاف ہیں, اے اللہ کتنے ظاہر ہیں. اے اللہ یقیناً یہ دنیا کی محبتیں ہمارے پاس حق آنے کے بعد بھی ہمیں حق سے گمراہ کر دیتی ہیں. اے اللہ حق کے اوپر اے اللہ قدم نہیں بڑھانے دیتی, اے اللہ منزل سے دور رکھتی ہیں. اے اللہ اور ہماری زندگی ضائع ہوتی رہتی ہے اور شیطان بدبخت اس طریقے سے ہمیں محبتوں کے اندر الجھا کر کے ایسا پھنساتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اے اللہ تو نے شیطان کے بارے میں اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ شیطان الخذولہ, یہ تو خذول ہے کہ پھنسا کر کے پھر بے یار و مددگار چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. اے اللہ ان دنیاوی محبتوں کے اندر اس نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے, اے اللہ ان لذتوں کے اندر اس نے ہمیں پھنسایا ہوا ہے اور یہ دور بیٹھا ہمارا تماشا دیکھ رہا ہے. اے اللہ یہ ہنستا ہوگا اپنی محفلوں کے اندر اپنے دوسرے شیاطین کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ یہ دیکھو اس نے داڑھی بھی رکھ لی, اس نے دین کا علم بھی حاصل کرنا شروع کر دیا, اس نے دین کے لیے اتنی ساری محنتیں کریں لیکن میں نے اس کو ان دوستیوں کے اندر ایسا الجھایا ہے کہ اتنی محنتیں کرنے کے باوجود ناکام اور نامراد ہے. اتنی محنتیں کرنے کے باوجود دین سے اس کو کوئی فائدہ کیا ہوتا بلکہ الٹا دین سے اس کو نقصان ہی ہو رہا ہے. یہ الٹا دین سے دوسروں کے بدظن ہونے کا سبب بن رہا ہے. دوسرے اس کو دیکھتے ہیں یہ تو بڑا دین والا ہے, دین کا علم والا ہے, دین کے مدارس میں آنے جانے والا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اتنا بد اخلاق ہے, اتنا برا ہے, اتنا غصے کا تیز ہے, اتنا اپنی لذتوں کے اندر پڑا ہوا ہے, اتنے برے برے دوست اسے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی دین سکھاتا ہے؟ ایسے دین سے تو بے دین رہنا زیادہ بہتر ہے. ایسے دین کا کیا فائدہ؟ ہمیں نہیں چاہیے ایسا دین جس دین سے اس انسان کے اخلاق بھی نہ سمجھ سکے. اے اللہ, اے اللہ ان دوستیوں کی وجہ سے ہم کسی کو دین پر کیا لاتے, اے اللہ الٹا دین سے دور بھگانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں. اے اللہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ اے اللہ ہمارے اخلاق کب سنوریں گے؟ اے اللہ ہمارا نفس کب نفس مطمئن نہ بنے گا؟ اے اللہ اس شیطان کے بہکاووں سے کب ہم حفاظت میں آئیں گے؟ اے اللہ, اے اللہ ہمارے لیے کچھ خیر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ کبھی تو کوئی نیکی کری ہوگی, اے اللہ کبھی تو کسی کی مدد کری ہوگی, اے اللہ کبھی تو کوئی دعا مانگی ہوگی, اے اللہ کبھی تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے تم سے استغفار کری ہوگی, اے اللہ کسی نے تو ہمارے لیے دعا مانگی ہوگی, اے اللہ کسی دعا کو قبول کر کے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ ان محبتوں سے ہماری جان چھڑا دے. اے اللہ برے انجام سے بچا لینا, اے اللہ برے انجام سے بچا دینا, ورنہ اے اللہ جس کو ہم نے اپنی ان غلطیوں کی وجہ سے جان بوجھ کر کے اپنی غلطیوں کی وجہ سے جس کو ہم نے دین سے دور کیا ہے, اے اللہ قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑ لیں گے. اے اللہ اگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا بھی رہے ہوں گے, اے اللہ وہ گھسیٹ کے ہمیں جنت سے دور کریں گے, جہنم میں ساتھ لے کر کے جائیں گے. اے اللہ اس انجام کے وقت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دینا, اے اللہ جہنم میں دوسروں کے گھسیٹ کے لے جانے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دینا. اے اللہ ہمیں ان غلطیوں سے بچا لے, اے اللہ کسی طریقے سے ان صحبتوں سے بچا لے, اے اللہ ان بری صحبتوں سے اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ ہمارے لیے سب سے مشکل کام ہے لیکن اے اللہ تیرے لیے یہ بہت آسان کام ہے, سب سے آسان کام ہے. اے اللہ کچھ اسباب بنا دے, اے اللہ کچھ معاملہ ایسا فرما دے کہ اللہ آخرت کے ساتھ اے اللہ ان صحبتوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے. اے اللہ ان دوستیوں کی نفرت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. اے اللہ, اے اللہ ہمیں اس راستے کے اوپر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اخلاص حمیدہ عطا فرما دے. اے اللہ دین کی برکتیں عطا فرما دے. اے اللہ دین سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. اے اللہ دین سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے. اے اللہ, اے اللہ تجھے تیرا رسول, تیرے رسول کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ, اے اللہ تجھے تیرے قرآن کا واسطہ. اے اللہ ہمارے اوپر ترس کھا لے. اے اللہ آگے جہنم ہمارے سامنے منہ پھاڑے پڑی ہے اے اللہ, ہماری ان خواہشوں کی وجہ سے, اے اللہ ہماری ان بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے, اے اللہ جہنم منہ کھولے کھڑی ہے, اے اللہ ہمیں تو اتنا نہیں پتا کہ اس مجلس سے اٹھ کر کے ہم اپنے کمرے میں جا بھی سکیں گے کہ نہیں, اپنے گھر میں جا بھی سکیں گے کہ نہیں, اے اللہ سڑک پہ جائیں گے کسی گاڑی والے نے چکر مار دی, اے اللہ ادھر ہی ہمارا خاتمہ ہو جائے گا, اے اللہ پانی پئیں گے پانی کا گھونٹ پھنس جائے گا, اے اللہ اس سانس کے پھنسنے کی وجہ سے ہمارا خاتمہ ہو سکتا ہے, اے اللہ ہم نے تو اب اس کی ویڈیوز بھی دیکھنی, اے اللہ سامنے اگر نہیں بھی دیکھا تھا کھڑے کھڑے کے انسان, اے اللہ اپنے دفتر کے اندر کام کرتے کرتے ادھر ہی گرتا ہے, ادھر ہی اس کی موت آ جاتی ہے, اے اللہ اتنے منظر دیکھ کر کے بھی اے اللہ ہم اپنی موت سے رو پھر رہتے ہیں, اے اللہ سمجھتے ہیں ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, میں توبہ کر لوں گا, میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا, میں نئی صحبتیں اختیار کر لوں گا, میں بری صحبتیں بھی چھوڑ دوں گا, لیکن اے اللہ زندگی کا تو کچھ پتا نہیں, اے اللہ موت کا کچھ پتا نہیں کب آ جائے, اے اللہ ہمیں اسی وقت سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اے اللہ اسی وقت اے اللہ دل کے اندر مصمم ارادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اے اللہ اس توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ مدد فرما دیجئے, اے اللہ آپ کی مدد کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے, اے اللہ دو قدم آگے بڑی مشکل سے سرک 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 کے بڑھتے ہیں, اے اللہ ہمارا نفس و شیطان ہمیں دس قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے, اے اللہ اتنے کمزور ہیں, اے اللہ اتنے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہیں, اے اللہ لیکن تو تو مجبور نہیں, اے اللہ ہم مجبور صحیح تو تو مجبور نہیں ہے, اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دے, اے اللہ احسان تو اسی کے اوپر کیا جاتا ہے جو کہ استحقاق نہیں رکھتا, جو کہ حق نہیں رکھتا, اے اللہ واقعی ہم تیری رحمت کے مستحق نہیں ہیں, لیکن اے اللہ تو کریم ذات ہے, اے اللہ تو احسان کر کے خوش ہوتا ہے, پسند کرتا ہے, اے اللہ ہمارے حق نہ ہونے کے باوجود اے اللہ ہمارے اوپر احسان فرما دے, اے اللہ ہمارے دشمنوں کو ناراض کر دے, اے اللہ جو ہمارا دشمن ہے تیرا بھی دشمن ہے, اے اللہ تیرے رسولوں کا بھی دشمن ہے, اے اللہ اس کو نامراد کر دے, اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دے, اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے, اے اللہ آپ اپنے رسول کو راضی کر دیجئے, اے اللہ ان کو خوش کر دیجئے, اے اللہ ان کا ایک اور امتی اے اللہ جہنم میں جانے سے بچ جائے گا, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے, اے اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کر لیجئے, اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست شدہ فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے دوست ہمارے استاد اے اللہ ہمارے پیر بھائی حضرت مولانا انصار صاحب دامت برکاتہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ ان کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے, اے اللہ تمام نواحدین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان کے نواحدین کو ان کی اولادوں کو اے اللہ سارے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں بھی اس دنیا کے اندر ایسی اولادیں تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ جو ادارے والی ہیں تیار کریں, اے اللہ پیچھے نہیں کی امار کرنے والے, اے اللہ قرآن والے, اے اللہ دین کا علم والے, اے اللہ دین کی خدمت کے اندر لگے رہنے والے, اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دیجئے, اے اللہ ہم نے بھی تو مرنا ہے نا, اے اللہ ہم نے اس دنیا میں تو ہمیشہ نہیں رہنا نا, اے اللہ ہم مر جائیں گے, اے اللہ پیچھے ان اولادوں کو اگر ہم نیک بنا کے نہیں گئے, اے اللہ ان کو دنیا کی بٹی کے اندر جھونک کر کے چلے گئے, دنیا کی دوڑ کے اندر چوہے بلی والی دوڑ کے اندر جیسا کہ ہم چرچ کے درپے ہیں, اسی طرح ہماری اولاد بھی اس چوہے بلی والی دوڑ کے اندر بھاگنا شروع کر دے اور بھاگتے بھاگتے دوسروں سے آگے نکل جائے, اے اللہ جب اس دوڑ میں لگ جائے گی تو اے اللہ ہمارے مرنے کے بعد ان کو کہاں ہم یاد آئیں گے, اے اللہ کہاں سے نیک اعمال کریں گے, اے اللہ کہاں سے ہمارے قبر کے اوپر آ کر کے ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے, کہاں گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی لمبی لمبی تلاوتیں کر کے ہمیں ایمان ثواب کریں گے, بلکہ یہ تو اپنے برے اعمال کی وجہ سے ہماری بھی جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے, اے اللہ ہمارے اوپر بھی عذاب کا سبب بنیں گے, اے اللہ اتنی آسان سی بات ہے لیکن نہیں سمجھ میں آ رہی, اے اللہ ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی, اے اللہ ہماری عقلوں کو درست فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے عقلوں کی کجی کو دور فرما دیجئے, اے اللہ احسان فرما دیجئے, اے اللہ ہماری عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا, بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی, اے اللہ لیکن عقل بھی تو درست کرنے والے آپ ہی ہیں, اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری عقلوں کو بھی درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اعضاء و جوارح کو بھی درست فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اعمال کرنے کی اور اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ کلمے کے اوپر موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما دیجئے پھر موت عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے مشائخ کی پھر سے ہمیں صحبتیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر، اے اللہ ان کے دلوں کی جو اے اللہ ان کے دلوں کے اوپر جو تیرے انوار اور تجلیات وارد ہوتے ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ بہت جی چاہتا ہے اپنے شیر کے پاس جانے کا، اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہمیں پھر سے بھی راہ کی نظر عطا فرما دیجئے، اے اللہ صحبت کی چاشنی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے گھر کو بھی اے اللہ ہم سے اب دور کر دیا گیا، اے اللہ طرح طرح کی شرطیں لگا دی گئی، اے اللہ پہلے کچھ تو وہاں جا کر کے اطمینان پا لیتے تھے، اے اللہ اس راستے کی بھی کیسی کیسی رکاوٹیں، اے اللہ ہمیں بھی روک دیا، شرطیں لگا دی، اور اے اللہ ہماری اولادوں کو تو بالکل ہی بند کر دیا، اے اللہ ان اولادوں کا کیا ہوگا، اے اللہ تیرے گھر کے اتنا قریب رہتے ہوئے بھی اسے محروم ہے، اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کے روضے کے قریب رہتے ہوئے اس سے محروم ہے، اے اللہ کتنے گناہ کر کر کے ہم نے تجھ کو کتنا ناراض کر دیا، اے اللہ کتنا زیادہ ناراض کیا، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ مدد کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ بے یارو مددگار نہ چھوڑ دیجیے، اے اللہ یہ تو شیطان کی صورت آپ نے بیان فرمائی کہ وہ بے یارو مددگار چھوڑ دیتا ہے، اے اللہ آپ تو اے اللہ یقیناً اچھے ہیں، اے اللہ آپ تو خوبصورت ہیں، اے اللہ آپ تو محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ تو محبت کے قابل ہیں، اے اللہ آپ ہم اے اللہ بدبختوں کو بے یارو مددگار نہ چھوڑ دیجیے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہماری مانگی دعاؤں کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ یقیناً ہمارے اعمال کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اعمال کی کوئی خصوص خاشاک کی برابر بھی قیمت نہیں رہی، لیکن اے اللہ آپ کے لیے قبولیت آسان ہے، اے اللہ آپ ہی تو اے اللہ آپ اسے ایکسیپشن بھی بنا دیتے ہیں، اے اللہ ایکسیپشن والا کوئی معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ کوئی استثنائی معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں پتہ ہے جو تصویری معاملات ہیں وہ تو ہو کر کے رہیں گے، اے اللہ لیکن اس کی وجہ سے ہماری قبروں کا بگاڑ نہ فرما دیجئے، ہماری عاقبت نہ بگاڑ دیجئے، اے اللہ آپ ہمیں مرحومین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ مقبورین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کی قبولیت والوں میں ہمیں مقبورین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ مدد فرما دیجئے، اے اللہ بات کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ توبہ کی نیت سے آج کے کلمات پڑھے، اے اللہ ان سب کو اپنے راستے کی اے اللہ راستے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب سے اس توبہ کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ واپس ہمیں گناہ کے راستے کے اوپر نافرمانی کے راستے کے اوپر واپس نہ پلٹا دیجئے، اے اللہ جو ہمارے عزیز وقار دوست رشتہ دار اے اللہ فوت ہو چکے، اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو تندرستی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو والدین کو مشائخ کو اور اساتذہ احترام کو بہترین اجر عظیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ بے علم بھی ہیں، اے اللہ بے عمل بھی ہیں، اے اللہ اس دور میں زندہ ہے جس میں ہمارے اکابرین نے علم و عمل کے باوجود زندہ رہنے سے پناہ مانگی تھی، اے اللہ ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں، اے اللہ ہمارے تو سمجھ ہی نہیں لگتی، اے اللہ آپ ہی سمجھ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ بھی اسباب بھی مہیا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے بندوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ صلاحیتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ وقت کی بھی بہت زیادتی ہے، اے اللہ اچھا خاصا ہم اپنا وقت جو ہے وہ برباد کرتے پھرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوقات کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ یقیناً یہاں پر قبولیت چلتی ہے قابلیت نہیں چلتی، اے اللہ قبولیت والا معاملہ فرما دیجئے، اور اے اللہ قابلیت ہمیں یقین ہے اے اللہ آپ کی عطا فرما بھی دیں گے، اے اللہ قبولیت سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت کے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.